بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكر الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله بالحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, عزیز نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, محترم ماں اور بہنوں, کل حج اور عمرے کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی اور ہم لوگ مزدلفہ تک پہنچے تھے. مشعر الحرام مسجد کے پاس جب رات میں قیام کریں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس چیز کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ضلالتوں گمراہیوں کے گڑھوں سے نکال کر ہدایت کے جن میناروں پر تمہیں فائز کیا اس احسان کو یاد کرو, ورنہ اس سے قبل تم گمراہ تھے. تو بات یہاں تک پہنچی تھی اور میں نے بتا دیا تھا کہ مومنین جب اپنی ہدایت کے اصولیابی پر غور کرتے ہیں تو انہیں بہت خوشی ہوتی ہے, بہت سرور ملتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کا نہ صرف شکر ادا کرتے ہیں, نہ صرف ذکر کرتے ہیں, بلکہ جب انہی جیسے ان انسانوں پر غور و فکر کرتے ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی تو ان کے حال پر ترس آنے لگتا ہے, اور اس طرح سے وہ ان کی ہدایت کے لیے بھی کوشاں ہونے لگتے ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے, بالخصوص قریش خاندان کے لوگوں کو خطاب کر کے, قریش کے لوگوں کا اور اس طرح کے جو اعلیٰ ذات کے لوگ تھے, اعلیٰ نسل کے لوگ تھے, جو اپنے آپ کو بڑے مانتے تھے کعبۃ المکہ کے اندر, تو ان لوگوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو. اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قریش کا یہ معمول تھا کہ وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے, کیونکہ بڑے خاندان کے تھے, بڑی نسل سے ان کا تعلق تھا اور کعبۃ اللہ کی وہ متولی تھے. قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا, ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون. اس آیت میں بتایا گیا کہ ان کو بہرحال اس بات کا زعم تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں اور بڑے خاندان کے ہیں, بڑے لوگ ہیں, تو اس لیے وہ عرفات تک جانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تھے اور مزدلفہ تک گئے, کبھی منا تک گئے اور واپس لوٹ آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نسلی امتیازات باقی نہیں رہیں گے. جس وقت, جس آن, جس دم, جس لمحہ مومن احرام باندھتا ہے اسی وقت باقی سارے رشتے, باقی سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں. اب نہ کوئی نسلی امتیاز باقی رہے گا, نہ کوئی زبان کا امتیاز باقی رہے گا, نہ کوئی اب ملک کا امتیاز باقی رہے گا. صرف ایک رسی میں پروئے دیے جاتے ہیں, وہ ہے ایمان اور تقویٰ, اور اسلام کی رسی میں وہ بندھے جاتے ہیں, اور اب ان کے سارے امتیازات ختم ہو کے صرف اسلام کا امتیاز باقی رہ جاتا ہے. جب صرف اسلام کا امتیاز ہے, احرام جب باندھتے ہیں, تو اب ان کو تمام نسلی امتیازات کو ختم کرنے پڑیں گے. اب لازماً ان کو عرفات کا میدان تک جانا پڑے گا. تو قرآن نے حکم دیا کہ تم بھی وہیں سے کوچ کرو جہاں سے سب لوگ کوچ کرتے ہیں, اب تمہارے لیے کوئی اسپیشل مراعات نہیں ملیں گے. پھر کہا کہ جب وہاں سے تم لوٹو تو ان کی ایک خراب عادت کفار و مشرکین کی, اور اس کے بعد حج میں آنے کے بعد چونکہ بڑے خاندان کے بڑی نسل کے لوگ تھے تو یہ ہوتا تھا کہ جب حج سے فارغ ہوتے تو عکاظ کے بازار میں یا ذوال مجاز کے بازار میں لوگ جمع ہوتے تھے. جمع ہونے کے بعد خوب گپے ہانکتے تھے اور گفتگو ہوتی تھی, فلاں ڈکان قسم کے سب گفتگو ہوتی تھی, اشعار بولے جاتے تھے, قصیدہ گوئی ہوتی تھی, اور اپنے آبا و اجداد کے کارناموں پر فخر کرتے تھے, بہت کارناموں پر فخر کرتے تھے. اور یہی ایک مشغلہ رہ گیا تھا, اور نسلی امتیازات جتانے کا, خاندانی امتیازات جتانے کا ایک ایسا زرین موقع تھا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد لوگ جمع ہوتے تھے اور اس طرح سے گلگپاڑا کرتے تھے. قرآن مجید نے کہا کہ اب تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد کرو جس طرح اس سے قبل تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے, اور جس طرح تم ان کی بڑائی بیان کرتے تھے, ان کی بڑائیوں میں رتب اللسان ہوتے تھے, اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر اب تم کو خدا کا ذکر کرنا چاہیے, خدا کی یاد کرنی چاہیے. مجھے اس وقت یہاں ایک بات یاد آتی ہے, امریکہ سے ایک کتاب چھپی تھی, ٹریننگ گائیڈ فار اسلامک ورکرز. اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ چار قسم کے ذہن ہوتے ہیں, چار قسم کے ذہن ہوتے ہیں, اور اس میں بتایا گیا کہ گریٹ مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز, گریٹ مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز, نارمل مائنڈ ڈسکس ایونٹس, ایوریج مائنڈ ڈسکس پرسنالٹیز, اینڈ بلو ایوریج مائنڈ ڈسکس دیم سیلفز. ذہنیت کے چار مراتب بتائے گئے اس کتاب میں. کہا گیا کہ جو اعلیٰ ترین اور ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں وہ نظریات اور افکار پر گفتگو کرتے ہیں, اعلیٰ ترین لوگ جنہیں اعلیٰ ذہن اللہ تعالیٰ نے دیا, جو ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں وہ نظریات پر گفتگو کرتے ہیں, اور نارمل مائنڈ بہت زیادہ ذہین نہیں لیکن پھر بھی جو سلیم عقل اور سلیم ذہن رکھتے ہیں, سلامتی والا ذہن رکھتے ہیں, وہ دوسرے نمبر پر وہ واقعات پر گفتگو کرتے ہیں. تیسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ معمولی ذہن کے لوگ اشخاص پر, پرسنالٹیز پر, افراد پر گفتگو کرتے ہیں, اور پست ذہنیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنی گفتگووں اور اپنی مجالس میں اپنے سوا کوئی اور عنوان نہیں پاتے گفتگو کا. اور آپ تصور کر کے دیکھیں گے باقی انسانوں کے اندر یہ چاروں گریڈنگ آپ پا سکتے ہیں کہ جو اعلیٰ ترین ذہن کے لوگ ہوتے ہیں جب وہ مل بیٹھتے ہیں آپس میں تو مختلف قسم کے افکار پر, مختلف قسم کے نظریات پر, مختلف قسم کی آئیڈیالوجی پر وہ گفتگو کرتے ہیں اور اس کی چھان بین کرتے ہیں, اس کی تحقیق کرتے ہیں, اور ان کی ذہنی دلچسپی ایسے مسائل سے بہت ہوتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جن کی دلچسپیاں واقعات سے ہوتی ہیں, مختلف پولیٹیکل ایونٹس ہو گئے, مختلف معاشرے میں دیگر ایونٹس ہو گئے, ان ایونٹس پر وہ بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں, معاشرے میں ہر جگہ ادھر ادھر بیٹھے ان مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جو آئے دن واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. تیسرا درجہ جو اوریج مائنڈ ہوتا ہے وہ اشخاص پر, پرسنالٹیز پر گفتگو کرتا ہے, اس لیے کہ ان کی ذہن کی ریچ اس سے آگے نہیں جا پاتی, ان کی ذہنی سطح اس سے بلند نہیں ہو پاتی, نہ وہ واقعات کے اندرون اور گہرائی میں اتر سکتے ہیں, نہ وہ نظریات تک پہنچ سکتے ہیں, بلکہ اشخاص پر وہ رک جاتے ہیں. آپ ہمیشہ دیکھ سکتے ہیں ہر زمانے میں ہر جگہ اس قسم کے لوگ پائے گئے. افراد کی مثال لے لیجئے, قریش کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ان کی پست ذہنیت کی, اوریج ذہنیت کی اطلاع دیتی ہے یہ آیت کہ وہ اپنے آبا و اجداد پر, باپ دادا پر, پرسنالٹیز پر, فلاں صاحب ایسے تھے, فلاں صاحب کا کھانا پینا ایسا تھا, فلاں صاحب کا جب لنگر کھلتا تھا تو اتنے اونٹ کٹتے تھے اور اس میں اتنے فقیر آتے تھے, کھاتے پیتے تھے, اس طرح کے شان اڑاتے تھے, شان و شوکت کرتے تھے. یہ ہر جگہ, ہر زمانے میں, ہر قوم میں اس طرح کے افراد پائے جاتے ہیں جو اوریج مائنڈ ہوتے ہیں, وہ اشخاص پر گفتگو کرتے ہیں. آج بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے, لڑکوں میں دیکھیے جن کی دلچسپی سنیماؤں سے ہوتی ہے, سنیما اسٹارز پر وہ گفتگو کریں گے, ان کے پاس اشخاص کے علاوہ اور کوئی گفتگو نہیں. تھوڑے اچھے قسم کے لوگ جنہیں سنیما سے دلچسپی نہیں, کرکٹ اسٹارز پر گفتگو کریں گے, ان کی ساری دلچسپی, فلاں میچ میں فلاں نے اس طرح سے بولنگ کی تھی, اس طرح سے اس نے اسٹرائک کیا تھا, انہیں پر گفتگو کریں گے, پرسنالٹیز پر گفتگو. یا اس سے اور آگے آئے تو لوگ دیکھیں گے مختلف جماعتوں پر, مختلف شخصیات پر, مختلف علماء پر, مختلف خاندان کے لوگوں پر, مختلف شہر کے بڑے لوگوں پر, اس پر گفتگو ہوتی ہے. ان کی ذہنی سطح اس سے آگے بڑھ نہیں پاتی, وہ نہ واقعات کی گہرائی میں جا سکتے ہیں نہ نظریات کی بلندی میں جا سکتے ہیں, بلکہ وہ شخصیات پر گفتگو کرتے ہیں. یہ ذہنی پستی کی علامت ہے, اور اس سے بھی پست علامت ذہن کی وہ ہے جس میں آدمی سوائے اپنے اور کوئی موضوع نہیں پاتا. دنیا کا سب سے بہترین آدمی, دنیا کا سب سے ذہین ترین آدمی, سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا تو انہی صاحب کا ہے وہ کارنامہ, سب سے بہترین بات کسی سے انہیں پوچھ دی تو انہی کی بات رہی, تو موضوع گفتگو صرف حضرت صاحب ہی رہ جاتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ان کے لیے موضوع بحث نہیں. یہ چار ذہنیت کا پتہ چلتا ہے. قرآن میں یہاں بتایا گیا کہ یہ ذہنیت اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب بندے کے پاس اسلام نہیں ہوتا تو اس کے پاس گفتگو کے لیے موضوع نہیں ہوتی, اس کے پاس گفتگو کے لیے موضوعات کی کمی ہو جاتی ہے. لیکن جب انسان, جب مومن اسلام سے چمٹ جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے اتنے ذخائر پڑتے ہیں عنوان کے, کبھی وہ شخصیات پہ بھی گفتگو کرے گا, کبھی وہ پرسنالٹیز پہ گفتگو کرے گا, کبھی مختلف حالات پر اور ایونٹس پر اسلامی نقطۂ نظر سے گفتگو کرے گا، کبھی دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز پر گفتگو کرے گا، دنیا کے بڑے بڑے مفکرین پر، مدبرین پر، دانش مندوں پر وہ گفتگو کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام وہ ملکہ عطا کر دیتا ہے، اور جسے اسلام نصیب نہیں ان کے پاس ذہن اتنا پست ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا پر فخر جتانے کے، اپنی زبان پر فخر جتانے کے، اپنے خاندانی امتیازات پر فخر جتانے کے علاوہ اور کوئی موضوع گفتگو ان کے پاس نہیں رہ جاتا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آج بھی اگر ہمارے پاس واقعی اسلام ہمارے ذہنوں میں اتر جائے، ہماری رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری مجلسوں میں رونق پیدا ہو جائے گی، ہماری مجلسوں میں دل پھاڑنے والے موضوعات پر گفتگو نہیں ہوگی، ہماری مجلسوں میں علمی ارتقاء ہونے لگے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ جب اس طرح سے دین ہمارے اندر رچ بچ جائے واقعتاً، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری مسجدوں میں بھی گفتگو کے عنوانات بہت ہی اعلیٰ ہوں گے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، میں بات کہہ سکتا ہوں اوپنلی، کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ مساجد میں جو خطبے ہوتے ہیں اس میں نہ علمی معیار ہوتا ہے، نہ وہ بلندی ہوتی ہے، نہ فکر ہے، نہ نظر ہے، نہ سوچ ہے، کوئی چیز نہیں، بلکہ گفتگو ہوتی ہے تو مسلکی گفتگو ہوتی ہے، یا گفتگو ہوتی ہے تو شخصیات پر گفتگو ہو جاتی ہے، یا مختلف نظریات پر، مختلف جماعتوں پر گفتگو ہو جاتی ہے، یا اس سے معمولی قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ واقعتاً اسلام ہماری زندگی میں رچ بس جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری گفتگوؤں کا معیار بہت بلند ہو جائے گا، ہماری ذہنی ارتقاء ہو جائے گی، اور ہمارا علمی معیار اسٹینڈرڈ بڑھنے لگے گا۔ تو اگر علمی معیار ہمارا کم ہے، ذہن ہمارا لو ہے اور پست ہے، تو اس کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ واقعتاً ہماری خون میں اسلام دوڑنے نہیں لگا ہے ابھی۔ واقعتاً اگر اسلام سے ہم چمٹ جاتے تو پھر معیار بڑھنے لگتا۔ قرآن نے بتایا کہ تم اب اپنے آبا و اجداد کے خامخواہ کے امتیازات پر، فخر پر اتراہٹ کا شکار نہ ہو، اتراؤ نہیں، اور ان پر گفتگو نہ کرو، بلکہ اللہ کا ذکر کرو، اس سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ اس کے بعد تیسرا حکم، ایک تو کل بتا دیا تھا میں کہ اپنی ہدایت کو یاد کرنا، دوسری طرف یہ کہ آبا و اجداد کے فخر پر فخر جتانے کے بجائے اللہ کو یاد کرنا اور اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر کرنا۔ تیسرا ایک اہم نقطہ بتایا گیا مومن کے لیے، بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جب دعا کرتے ہیں تو صرف دنیا سمیٹنے کی دعا کرتے ہیں، اور ہم ان کو دنیا میں سب کچھ دے دیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بندوں میں سے جو جب دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ بندہ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے، اس لیے کہ بندہ مومن تو دنیا سے بہت بڑی چیز ہے، دنیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، بہت ہی حقیر چیز ہے، اور دنیا کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ مچھر کے پر کے برابر میں احادیث میں جو بات آتی ہے، آپ غور کریں گے تو حقیقت بھی ہے، یہ صرف استعارے کی زبان میں نہیں کہا گیا کہ مچھر کے پر کے مانند ہے، بلکہ اتنے بڑے بڑی کائنات میں، اتنی وسیع و عریض کائنات میں یہ دنیا مچھر کے پر کے مانند ہے۔ آپ اس دنیا سے جب دیکھتے ہیں چاند، آپ کو روٹی کے مانند نظر آتا ہے، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ چاند پر چلے جائیں تو یہ دنیا جو ہے ایک تھالی کے مانند نظر آتی ہے، یہ چاند کے فاصلے سے یہ دنیا جو ہے ایک پلیٹ کے مانند ہے، آپ کسی بعید ترین سیارے میں چلے جائیں تو مچھر کے پر کے برابر واقعی یہ دنیا سامنے نظر آئے گی۔ بندہ مومن جب ایمان لاتا ہے تو وہ دنیا سے بہت بڑا بن جاتا ہے، اور اس کا ہورائزن بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور اس کا افق خدا تعالیٰ سے، اس پوری کائنات سے مل جاتا ہے۔ تو بندہ مومن صرف دنیا کے پیچھے پڑے گا اور صرف دنیا کے لیے دعا کرے گا، یہ اس کی شان شان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بیشتر جگہ بتایا گیا کہ بندہ مومنین دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے، اور صرف دنیا نہیں مانگتے صرف، بلکہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں کا بہترین سنگم مانگتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ کہا کہ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ میں قرآن مجید میں دنیا کے متعلق جتنی آیتیں پاتا ہوں اس میں مجھے سب سے زیادہ پسند آنے والی یہ آیت سورہ ہود میں یہ آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں بہت تفصیل میں اگر جائیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ حدیث ہے جس پر میں ابھی گفتگو نہیں کروں گا، جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ شیبتنی ہود و خوف والمرسلات، ایک حدیث ہے کہ مجھے خوف نے، مرسلات نے، ہود نے، یعنی سورتوں کا نام تذکرہ کر کے بتایا کہ ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب علماء اکرام نے قاف میں دیکھا، مرسلات میں دیکھا، مختلف صورتوں میں دیکھا کہ کیوں اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ بوڑھے ہو گئے، ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، تو معلوم ہوا کہ اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے. لیکن جب سورہ ہود کو علماء اکرام نے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں کہیں آخرت کا ویسے تذکرہ نہیں ہے جس طرح سورہ قاف میں اور مرسلات میں ہے. غور کیا گیا کہ کس وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا، تو معلوم ہوا کہ ایک آیت ایسی ہے اس میں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ دنیا اس امت کو بھی دی جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ سوچ کر بار بار پریشان ہوتے تھے، یہی دنیا تھی جس کے لیے طلب کی، جس کی حوث میں سابقہ امتیں بھاگتی رہیں، اور جب یہ دنیا انہیں ملی تو پوری طرح سے وہ تباہ ہوئے، برباد ہوئے. اور اگر میری امت کو بھی یہ دنیا ملی، اور یقیناً ملے گی، تو یہی دنیا انہیں لے کر ڈوبے گی، یہی دنیا ان کی تباہی کی ذمہ دار بنے گی. اللہ کے رسول یہ سوچ سوچ کر اپنے بال سفید کر لیے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، پیارے رسول کیا بات ہے کہ آپ بہت جلد ہی بوڑھے نظر آتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ سورہ ہود کی آیت مجھے بوڑھا کر دیتی ہے. یہی وہ آیت ہے جس میں کہا، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ دنیا اور زینت دنیا کے طلبگار بنیں گے، ان کو ان کی کمائی کا، ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم فیہا لا یبخسون، دنیا چاہتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، پورے کا پورا دے دیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے اولائک لہم ان کے لیے اولائک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، جو صرف دنیا کے طالب ہوں گے، انہیں آخرت میں سوائے نار کے اور کوئی چیز نہیں ملے گی. وحبط ما صنعوا فیہا، اس دنیا میں جو کچھ انہوں نے بنایا ہوگا وہ سب اتارت جائیں گے، اور جو کچھ عمل کیا ہوگا وہ سب غارت ہو جائیں گے. قرآن نے ہم کو وارن کیا، قرآن کہتا ہے کہ دنیا مانگے، لیکن صرف دنیا مانگنے کی اجازت نہیں دی. مومن کو کہا گیا کہ تم دنیا سے بہت بلند چیز ہو، تم بہت رفیع اور عظیم چیز ہو، تمہارا بلند مرتبہ ہے، اس لیے کہ جس عقیدے کو تم حامل ہو وہ دنیا کی مٹی کا عقیدہ نہیں، بلکہ وہ پوری کائنات کے بارے میں ایک یونیورسل میسج ہے، ایک یونیورسل بلیف ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے وہ. اور آفاقی، ایک میٹافیزیکل ٹروتھ جسے کہتے ہیں، کہ ایک آفاقی حقیقت سے جب تم جڑ گئے تو تم کہاں اس مٹی کے پیچھے پڑے ہو، کہاں تم اس دنیا کے طلبگار بنے ہو. تو قرآن نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جب حج میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، تو خوب خوب دنیا مانگتے ہیں. کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. لیکن مومنین کا رویہ بتایا، یہ دعا وہ ہمیشہ کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرت حسنتوں وقنا عذاب النار. اے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی دے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین زندگی دے، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا. یہ بتاتا ہے ہمارا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے. بندہ مومن کا نقطہ نظر ہمیشہ بیلنسڈ ہوتا ہے، وہ جب دنیا کا کام کرتا ہے تو آخرت کی نگاہ میں رکھتا ہے، جب آخرت کا کام کرتا ہے تو دنیا میں کہیں امبیلنس نہیں پیدا کرتا، دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. دونوں کا بہترین سنگم، دونوں کا بہترین امتزاج اسلام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، دین اور دنیا کا امتزاج. اور یہ زوال زدہ امتوں کی نشانیوں میں سے ہے، اور زوال کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج امت کے بڑے مسائل میں سے، کبھی اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا، بہت بڑے مسائل میں سے اگر مسئلہ نمبر 1, 2, 3, 4 اگر میں لکھ کر بتاؤں، تو اس امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، دین اور دنیا کی تفریق. جس دن سے اس امت نے دین اور دنیا کی تفریق کی، اس دن سے اس کے اندر مسائل پیدا ہونے لگے. اور آج آپ دیکھیں گے، ایک طرف تو ایکسٹریملی مسٹرز پائے جاتے ہیں، دوسری طرف ایکسٹریملی مولاناز پائے جاتے ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں کہیں نقطہ اتصال نہیں پاتے. قرآن تو ہم کو یہ سکھاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. آپ کو میں بتا سکتا ہوں بڑی وضاحت کے ساتھ، میں نے بڑے بڑے مدارس کے فارغین سے، مجھے کبھی افسوس ہوتا ہے کہ کیسے اس دین اور دنیا کی تفریق نے امت کو ہلاک کیا ہے، امت کو تباہ کیا ہے. اور امت کی آج زوال زدگی کی میرے پاس اگر پوچھیں تو سب سے بڑی وجہ دین اور دنیا کی تفریق ہے. اس کے بعد ہی میں کہوں گا، نمبر 4 پہ میں رکھتا ہوں مغربی سازشوں کو، یہودیوں کی سازشوں میں نمبر 4 پہ رکھتا ہوں. نمبر 1 نقطہ یہی ہے کہ دین اور دنیا کی تفریق نے اس امت کو تباہ کیا، اور آج یہ امت دلیل اقرار ہے، تو اس امتزاج کو، اس نقطہ اتصال کو اس نے مس کیا ہے. میں نے بڑے بڑے مدارس کے فارغین سے، اسٹوڈنٹ سے میں نے گفتگو کی. ایسے ہی ایک مرتبہ میں بیچ کے پاس تھا، ساتھ میں گئے تھے ہم لوگ، تو میں نے ایک عالم دین سے کہا، مولانا سے، کہ پہلے تو سورج گرہن کا واقعہ پیش آیا، سورج گرہن پر گفتگو ہوئی، مولانا سے میں نے گفتگو کی. وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، سورج گرہن کا جو سائنٹیفک کانسیپٹ ہے، بالکل وہ قرآنی کانسیپٹ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن سے ٹکراتا ہو وہ کانسیپٹ، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کچھ اور ہی تشبیہ اور اس کی توجیہ کر رہے تھے. پھر جب ساحل کے پاس گئے تو ہم نے کہا کہ دیکھیے مولانا، جب آپ سمندر کے پاس آتے ہیں یا کسی پہاڑ پر پہنچتے ہیں یا کبھی آپ کو فلائٹ میں اڑنا ہو، تو آدمی کو بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا گول ہے، سمندر کے پاس آپ جائیں گے تو محسوس کر سکتے ہیں. تو مولانا نے کہا اچھا تھالی کے مانند گول ہوتی ہے دنیا. میں نے کہا تھالی کے مانند نہیں, چنڈول کے مانند, گیند کے مانند. آپ دیکھیں کہ یہ مدرسے کے فارغین, یہ دین کے صبح شام قال اللہ وقال رسول بولنے والے, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی جب دعا کرتے ہیں, خدا تعالیٰ نے ہم کو سکھایا کہ بہترین دنیا بھی مانگے, اور دنیا کی جو بنیادی چیزیں جس زمین پر ہم سوار ہیں, جس زمین پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں, اس کے بارے میں اس دور جدید میں ابھی تک یہ تصور کہ ہاں تھالی کے مانند گول ہے حالانکہ یہ گیند کے مانند گول ہے, یہ بنیادی چیز تک نہیں معلوم. اور ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ سورج جو ہے جب غروب ہوتا ہے, اس دور جدید کی بات کہتا ہوں, کسی قدیم مولانا کی نہیں, میرے ہم عمر مولاناؤں کی بات, اور اس ہندوستان کے نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین دارالعلوم جو ہو سکتے ہیں, مدارس جو ہو سکتی ہیں, وہاں کے فارغین کا میں کی بات کہہ رہا ہوں. جب گفتگو ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے کہا سورج غروب ہوتا ہے اور غروب ہونے کے بعد سیدھے عرش معلیٰ پہ جاتا ہے, سجدہ کرتا ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے آرام کرتا ہے, پھر اگلے دن صبح صبح وہ اپنی ڈیوٹی پر آ جاتا ہے. میں نے ان کو قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر بتایا کہ سورج بھی مستقر اللہ تعالی کا تقدیر العزیز العلیم. قرآن نے کہا کہ سورج بھی اپنے ایک آربٹ کے تحت گھوم رہا ہے. ایک زمانے تک تو سائنس یہی کہتی تھی کہ زمین گھوم رہی ہے اور سورج ٹکا ہوا ہے, لیکن بعد میں سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ یہ بھی اس کا ایک اپنا آربٹ ہے, اور اس کی ایک بڑی جو گیلیکسی ہے اس گیلیکسی میں یہ اپنے پورے ستاروں کے ساتھ سولار سسٹم بھی گھوم رہا ہے, سورج بھی گھوم رہا ہے. میں نے قرآن کے حوالے سے بتایا, اور یہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ حال ہے دین کا کہ جب دین پکڑتے ہیں اتنے راہب بن جاتے ہیں کہ دنیا میں, اور جب دنیا پکڑتے ہیں تو دین کس طرح سے مس کر سکتے ہیں. آئی ڈی بی اسکالرشپ ملتی ہے ڈاکٹرز اور انجینئرنگ کورس کے لیے جو جاتے ہیں, ایم بی بی ایس اور انجینئرنگ کورس کے لیے, ان کو آئی ڈی بی کی اسکالرشپ ملتی ہے. اس میں ذہین ترین طلبہ آتے ہیں. انٹرویو کے بورڈ میں پینل میں مجھے جانے کا موقع ہوا اور ذہین ترین طلبہ سے انٹرویو لینے کا موقع ہوا. ایک لڑکا تھا جس کا باپ آئی اے ایس آفیسر تھا اور اس کو ایم بی بی ایس میں سیٹ ملی تھی کسی بہت اچھے کالج میں, اور اس کا پرسنٹیج تھا 99%. تعجب کریں گے آپ, ایم پی سی بایولوجی میں جو خاص میڈیکل جو سبجیکٹ کا مارکس ہوتا ہے ایگریگیٹ, 99% مارکس. اس سے جب گفتگو ہوئی انٹرویو میں, ہم نے بنیادی یہ سوال کیا کہ مسلمانوں کا ایک ریلیجیس بک ہے جسے ہم فائنل بک کہتے ہیں اور گاڈلی ڈیوائنلی ریویلڈ بک کہتے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ تو کہا کہ پاپا کہتے تھے کوئی کتاب ہے قرآن, لیکن آج تک میں نے نہیں دیکھا. یہ وہ ڈاکٹر ہیں, یہ وہ انجینئر ہیں, یہ وہ آئی اے ایس آفیسر ہیں جو آگے چل کر اس امت کی نمائندگی کرتے ہیں. ایک تو وہاں امت کی نمائندگی ہوتی ہے اور ایک یہاں سے امت کی نمائندگی ہوتی ہے, اور دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق واضح ہوتا ہے. قرآن ہم کو سکھاتا ہے, قرآن نے ہدایت کی, اللہ سے دعا کرو بہترین دنیا مانگو اور بہترین دین مانگو اور آخرت میں عذاب جہنم سے پناہ مانگو. اور کی امت کے نوجوانوں کے لیے بالخصوص میں کہوں گا کہ دین اور دنیا کی تفریق قرآن نہیں سکھاتا, یہ ہم اپنے نفس کی خواہشات ہیں یا اپنی کمزوریوں پر پردہ اڑانے کے لیے ہم نے دین اور دنیا کی تفریق کی, ورنہ قرآن ہم کو سکھاتا ہے دونوں کو لے کر چلیں. پروردگار سے دعا مانگے تو یہی دعا مانگے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. دنیا بھی بہترین مانگے, دین بھی بہترین مانگے, اور آخرت میں بھی عذاب جہنم سے پناہ مانگے. تو یہ ہم کو سکھایا گیا. اللہ نے کہا کہ جب تم مزدلفہ میں رکو تو اللہ کو یاد کرو اور اس طرح سے دعائیں کرو. اس کے بعد کہا کہ یہ کچھ ہی دن کے ذکر کا معاملہ ہے, کچھ دن رکو اور اللہ تعالیٰ کو خوب خوب یاد کرو. پھر کہا کہ لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو, خوب جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک روز اپنے ہاں جمع کرے گا اور خدا کے تقوا کا یہاں پھر تذکرہ ملے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں اور آپ ہمیشہ نوٹ کرتے جائیں کہ قرآن ہر جگہ ہر جگہ تقوی کا حکم کرتا چلا جاتا ہے, تو پھر یہاں بھی اس نے تقوی کا حکم دیا. اس کے بعد بات چونکہ حج پر اور عمرے پر ختم ہوئی, اس کے بعد پھر مسائل شروع ہوتے ہیں جہاد کے سلسلے میں, انفاق کے سلسلے میں, شراب کے سلسلے میں, جبے کے سلسلے میں. پھر یہ 10 احکام ہو جاتے ہیں, میں مسائل گنوا رہا تھا, یہ 10 مسئلے ہو جائیں گے. پھر عورتوں کے سلسلے میں 11 مسئلے پھر الگ سے شروع ہوں گے, عورتوں کے متعلق, طلاق کے متعلق, خلا کے متعلق, عزت کے متعلق, یہ سب 11 مسائل. یہاں 10 مسائل پورے ہوتے ہیں, تو ابھی 2 مسئلے آنے والے ہیں. اس سے قبل قرآن نے ایک تربیتی رکو نازل کیا مومنین کی تربیت کے لیے, چونکہ دنیا کی بات آئی, آخرت کی بات آ گئی, تو پھر ان کا رویہ دنیا میں کیسے ہونا چاہیے, ایک بہترین تربیتی اور تزکیے کے نقطۂ نظر سے یہ رکو بہت اچھا رکو, بہترین رکو اور اہم ترین رکو ہے. لوگوں سے وہاں خواہش کی جا رہی ہے کہ کچھ آگے آ جائیں. اب چونکہ بتایا گیا کہ تم کو دین اور دنیا دونوں ملا کر مانگنا ہے اور اسلام یہی نقطہ سکھاتا ہے، تو اب دو قسم کی تصویریں پیش کی گئیں اس دنیا میں، دو قسم کے لوگوں کی تصویر پیش کی گئی. ایک تو بتایا گیا انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتیوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ایک تصویر یہ پیش کی گئی کہ دنیا میں تم دو قسم کے انسان پاؤ گے. ایک قسم کا کہ انسان وہ ہوتے ہیں جن کی گفتگو، جن کا رہن سہن، جن کی ٹپ ٹاپ، جن کے سینٹ، جن کے پرفیوم، جن کے ڈریسنگز، جن کے ایکسنٹ، جن کی گفتگو، جن کی چرب زبانی اور جن کا معیار زندگی اتنا بھلا لگتا ہے کہ تم کبھی کبھی ان کو دیکھ کر ریچھنے لگتے ہو، تمہارا دل جھکنے لگتا ہے اور بہت ہی اعلیٰ معیار کے لگتے ہو تم کبھی دیکھو گے تو اس طرح کی گفتگو. ایک تو شخصیت میں وہ جاذبیت، وہ پرکشش شخصیت بناتے ہیں، اور دوسری طرف گفتگو کرتے ہیں تو بہت ہی چرب زبانی کے ساتھ بہت ہی لچکدار گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو سے ایسا پتا چلتا ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ ترین اور نفیس ترین قسم کے انسان ہیں جو دنیا میں انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، دنیا میں انسانوں کی خیر کا خیر چاہتے ہیں، دنیا میں انسانوں کے درمیان مساوات چاہتے ہیں، دنیا میں یہ لوگ امن چاہتے ہیں، دنیا کے بہت بڑے خیر خواہ بن کر گفتگو کرتے ہیں اور خدا کو بار بار گواہ ٹھہرائیں گے اپنی گفتگو میں بھی. ہے قرآن مجید جو گفتگو کرتا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ جو آیتوں میں جس طرح تصویریں قرآن پیش کرتا ہے اشخاص کے بالخصوص، اتنی دل نشین تصویر ہوتی ہے، دل لبھا دینے والی تصویر ہوتی ہے. یہ سب آیتیں پڑھ کر صرف ترجمے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا ہے یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے. انگلی رکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کس کس قسم کے اشخاص پر قرآن گفتگو کرتا ہے. قرآن کہتا ہے دنیا میں دو قسم کے اشخاص ہیں، ایک قسم کے وہ اشخاص ہیں، وہ افراد ہوتے ہیں جن کی ظاہری ٹپ ٹاپ اور جن کی گفتگو اور جن کے دعوے بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتے ہیں، وہ بد اصل ہوتے ہیں، وہ بدکنیت ہوتے ہیں، وہ بد باطن ہوتے ہیں، وہ شریر ہوتے ہیں، وہ کینہ پرور قسم کے انسان ہوتے ہیں، وہ حق کے شدید ترین دشمن ہوتے ہیں. اور ان کی دشمنی آپ اس وقت دیکھیں گے جب ان کو دنیا میں کہیں اقتدار نصیب ہو جائے تو ان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا میں نسل انسانی کو برباد کرنا، نسل انسانی کو تباہ کرنا، کھیتیوں کو غارت کرنا، دنیا کو فساد سے بھر دینا، یہاں تک کہ دنیا لبریز ہو جائے انسانی خون سے، یہ ان کا شیوا ہوتا ہے. قرآن مجید جب یہ کہتا ہے تو آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پڑھیں تو مدینے میں چلے جائیں یا مکے میں چلے جائیں. قرآن کے بارے میں علامہ اقبال کے والد صاحب نے کہا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے کہا تھا اقبال کو، ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، پوچھا کہ بیٹے کیا کرتے ہو، کہا کہ قرآن پڑھتا ہوں. ان کے والد نے ہدایت کی علامہ اقبال کو، بیٹے تم قرآن ایسے پڑھو گویا کہ ایک ایک آیت کا نزول اس وقت تمہارے اوپر ہو رہا ہے، جب اس طرح سے پڑھو گے تو قرآن کی آیتیں تم پر منکشف ہوں گی، اس کی آیتوں میں تمہیں واقعتاً ہدایت ملے گی. اور اگر تم اس کو ایک تاریخی کتاب سمجھ کر مکہ اور مدینہ کے بیک گراؤنڈ میں پڑھو گے تو تمہارے لیے بہت زیادہ ہدایت ملے گی. ان آیتوں کو بھی آپ اپنے اوپر نازل کر کے پڑھ کر دیکھیں، سمجھ کر دیکھیں. قرآن انگلی رکھ کر بتاتا ہے کہ کس قسم کے انسان ہیں جو دنیا میں کہتے تو ہیں، جو چیمپئنز بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، جو چیمپئنز بنتے ہیں انسانی مساوات کے، جو بہت بڑے دلال بنتے ہیں دنیا میں امن قائم کرنے کے، لیکن حقیقتا ان کی ساری زندگی، ان کی تگ و دو، ان کی دوڑ دھوپ دنیا میں فساد مچانے، کھیتیوں کو برباد کرنے، نسل انسانی کو تباہ کرنے کے لیے ان کی کوششیں ہوتی ہیں. آپ اس دنیا میں، اس دور جدید میں اٹھا کر دیکھیں، جتنے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے لانچ میں بٹھا کر لوگوں کے دستخط کراتے ہیں، دنیا میں فساد مچانے کے سب اسے بڑے ذمہ دار وہی ہوتے ہیں. جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی قائم کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کو آزادی دینا چاہتے ہیں، انسانوں کو جہاں بولنے کی، کہنے کی، سننے کی اور اپنے نظام پر عمل کرنے کی، اپنے نظام کے مطابق دنیا میں جینے اور مرنے کی اجازت دیں گے جسے ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جہاں جب اسلام کے نام سے ڈیموکریسی ابھرتی ہے تو وہاں ڈیموکریسی کا قتل کر دیا جاتا ہے. اور پوری مغربی دنیا میں جس دن الجزائر کے اندر ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ باڈی کو روک دیا گیا، پوری مغربی دنیا میں اس ڈیموکریسی کے قتل پر، اس ڈیموکریسی کی موت پر آنسو بہانے والا کوئی نہیں. اور اگر وہیں برما کے اندر وہاں ڈیموکریٹک رول نافذ نہیں ہوتا، وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں ایک عورت اٹھ کر اگر ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے تو پورا مغرب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور پورا مغرب اس کے ہمت افزائی کرنے لگتا ہے اور پوری قوت اس کے پیچھے لگتی ہے. یہ پیراڈاکسی آپ دیکھیں گے, قرآن بتاتا ہے ان کی پیراڈاکسی کہ جب ظاہر میں دیکھیں گے تو خیر کے علم بردار بنتے ہیں اور اندر سے دیکھیں گے تو یہ دشمنان حق ہیں, انہیں اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں ساری دوڑ دھوپ, نسل انسانی کو تباہ کرنا, کھیتوں کو غارت کرنا اور زمین کو فساد سے بھر دینا. پیراڈاکسی ان کی زندگی میں مجمع الضدین جسے کہیں گے کہ دو ضد اپنی زندگی میں جمع کرتے ہیں. اس دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ اللہ کے کلام سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں ان کی دنیا کی زندگی ایسے ہوتی ہے. کچھ اس ملک کے اندر ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے کمیشنز بنتے ہیں, ہیومن رائٹس پر بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے یو این کے کمیٹی میں ان کی نمائندگی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یہاں ہیومن رائٹس کا کیا معاملہ ہے؟ یہاں ٹاڈا کے تحت کتنے مسلم نوجوانوں کو گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا, کس کس قسم کی اذیتیں کشمیری نوجوانوں کو دی جاتی ہیں. یہی ہیومن رائٹس کے دعوے کرنے والے, یہی ہیومن رائٹس پر سیمینارز کرنے والے, یہی ہیومن رائٹس کا بلند بانگ دعویٰ کرنے والے اور لال قلعہ کی دیواریوں سے کھڑے ہو کر ہیومن رائٹس کی صدائیں اور اذانیں دینے والے, خود اس ملک کے اندر بھی ہیومن رائٹس کا کتنا وائلیشن ہوتا ہے دیکھیں. قرآن نے واقعی انگلی رکھ کر بتا دیا کہ کس کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کہ وہاں ٹاڈا میں جو گرفتار ہوتے ہیں ان نوجوانوں کو جو اذیتیں دی جاتی ہیں. اگر میں آپ کو سناؤں تو اتنا درد ہوتا ہے, اتنا دکھ ہوتا ہے, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور آنسو جاری ہو جائیں گے کہ نوجوانوں کو پکڑ کر دونوں ہاتھ سامنے سے باندھ دیا جاتا ہے, دونوں پیر پیچھے سے باندھ دیا جاتا ہے اور سورج زمین کی طرف کر کے جس طرح سے بکروں کو اور گائے کو ہم دو اس کی ٹانگوں کو جس طرح ہوکس میں لٹکا دیتے ہیں اس طرح چاروں دونوں پیر اور دونوں ہاتھ کو ہوکس میں لٹکا دیتے ہیں اور ایک سیگنگ کنڈیشن اس طرح جھولے کے مانند انسان بینڈ ہو جاتا ہے اور دو دن رات تک اس طرح جب نوجوان کو اس طرح بینڈ کر کے رکھا جائے گا ڈاکٹر صاحبان بتا سکتے ہیں کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر پوری خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر انسان کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو پاتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتابوں میں خود ان کے مضامین میں اور میگزینس میں آتے ہیں کشمیری نوجوانوں. پیشاب کی جگہ تانگا باندھ دیا جاتا, خوب پانی پلایا جاتا اور دو دو دن تک انہیں پیشاب کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ایسے ایسے نوجوانوں کی بھی سزا دی جاتی ہے جنہیں پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا جاتا ہے, پیچھے سے ان کی پیٹھ سے گوشت کا ٹکڑا نکالا جاتا ہے, اس گوشت کو ایسے ہی خون کے ساتھ ان کے سامنے آگ میں تیل میں تلا جاتا ہے اور پھر ان کو کھلا دیا جاتا ہے. سب کچھ اس ملک میں ہوتا ہے. ایک طرف تو ہیومن رائٹس کی دنیا میں باتیں ہوتی ہیں اور ایک طرف تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن اس طرح سے ہوتا ہے. کتنی مثالیں میں دے سکتا ہوں, خواہ آپ امن کی بات کر لیجئے, خواہ آپ ڈیموکریسی کی بات کر لیجئے, خواہ آپ ہیومن رائٹس کی بات کر لیجئے, خواہ آپ بزنس میں مورالٹی اور اخلاق اور ایتھکس کی بات کر لیجئے, کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور. ایک طرف تو نان پرولیفریشن ٹریٹیز ہوں گے, دستخط ہوں گے اور ایک طرف سے آرمز بیچے جائیں گے. یہ سب کچھ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو انسان جو نظام اس قرآن کی بنیاد پہ قائم نہیں ہوتا وہ نظام انسانوں کو تباہ کرے گا, نسل انسانی کو تباہ کرے گا. کیسے نسل انسانی کو تباہ کرتے ہیں؟ ایک تو جنگوں کے ذریعے سے, ایک تو افیون کھلا کر. چائنا جب امریکہ کے کنٹرول میں نہیں آ پاتا تو چائنا کو اندر سے بلاسٹ کرنے, سیبوٹائز کرنے کے لیے پوری سازش سی آئی اے کا پورا پلاننگ رہا اور وہاں افیون گانجا اور اس طرح کے تمام نیروٹکس کے جتنے ڈرگس ہو سکتے ہیں ان تمام کو عام کیا گیا تاکہ ذہنی طور پر کم از کم قوم مفلوج ہو جائے. نسل انسانی کو تباہ کرنا, نسل انسانی کو تباہ کرنا. قاہرہ کے اندر ایک کانفرنس کی جائے جس میں برتھ کنٹرول پر عورتوں کو اپنے سیکس پر آزادی ملے. جس طرح سے بھی آپ اس آیت کا انتباہ کر کے دیکھیں, عین اس دنیا میں آپ اس آیت کی تطبیق کر کے دیکھ لیجئے, جو جو نظام اس دنیا میں اس قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے وہ نظام نسل انسانی کو تباہ کریں گے, کھیتیوں اور مویشیوں کو برباد کریں گے اور پھر زمین کو فساد سے بھر دیں گے. اور زمین کو کیسے فساد سے بھر دیا؟ ہر ملک کے اندر, ہر ملک کے اندر آپ دیکھیں گے قوموں کی بنیاد پر جھگڑا, نسل کی بنیاد پر جھگڑا, زبان کی بنیاد پر جھگڑا, ایتھنک آئیڈینٹی کی بنیاد پر جھگڑا, کن کن بنیادوں پر جھگڑے کھڑے کر دیے گئے. قرآن کہتا ہے دنیا میں تم تو ایک قسم کے وہ لوگ پاؤ گے جو باتیں تو بہت بلند کرتے ہوں گے لیکن عملاً وہ حق کے شدید ترین دشمن ہیں اور ان کے کارنامے یہی ہوتے ہیں کہ زمین میں ان کی ساری دوڑ دھوپ فساد پھیلانے, کھیتوں کو غارت کرنے اور نسل انسانی کو تباہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خدا کی اطاعت میں آؤ, خدا کی فرما برداری اختیار کر لو, تو ان کا غرور, ان کا پندار انہیں مزید باطل پر چمٹا دیتا ہے, مزید وہ اڑنے لگتے ہیں اور گناہوں میں وہ لت پت ہوتے چلے جاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت واقعتاً کبھی میں سوچتا ہوں تو ایسے انسانوں پر چسپ پہنچی جس میں قرآن نے ایک جگہ کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ان سے کہا جاتا ہے بھائی زمین میں فساد نہ کرو, زمین کو دنگے اور فساد سے بھر نہ دو. کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو زمین کی اصلاح کرنے والے ہیں. ہم ہی تو اس دنیا کے امن کے پیغامبر ہیں، ہم ہی تو اس دنیا میں امن کے وہ چیمپئنس ہیں جس کی وجہ سے اس دنیا میں امن قائم ہوگا، شانتی قائم ہوگا، سکون قائم ہوگا اور نہ جانے کیا کیا قائم ہوگا. تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے جب کہا جاتا ہے تو ان کو وہ نصیحت مزید اپنے پندار کی وجہ سے غلطیوں میں ڈبا دیتی ہے. دوسری طرف کچھ انسان ویسے ملیں گے آپ کو، قرآن کہتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے تو اچھا. اس کے بعد قرآن نے کہا ان پر کے منہ پر ایک تماچا مارا، کہا کہ ان کی دنیا کے اندر یہ دوڑ دھوپ، یہ سائی اور یہ پندار سب کچھ رہنے دیجیے، لیکن ایسا تھپڑ مارا کہ پھر سیدھے جا کر یہ جہنم میں گرنے لگے. قرآن کہتا ہے ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے. بس ایک جملے میں ان کا انجام بتا دیا گیا. اور دوسری طرف کہا، دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. اے مومنوں، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. اور اس کے بعد بتا دیا گیا دو گروپ کو یہاں فریم کر کے بتایا گیا. ایک تصویر تو وہ تھی جس کا ہر ٹچ، جس کا ہر رخ سے آپ دیکھیں، جس کا ڈائمنشن آپ دیکھیں، اس تصویر کے جس جس پہلو سے دیکھیں وہ بالکل نمایاں ہو کر ایک تصویر تو ابھر گئی. دوسری تصویر بھی ادھر ابھارا گیا. وہ تصویر تھی دنیا میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی جان کھپا دی اللہ کی راہ میں. کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صہیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، کا ان پر یہ نازل ہوئی ہو یا ان کے واقعے پر یہ آیت کی تصدیق ہوتی ہے، دونوں بارے میں صحیح ہے. حضرت صہیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے مکے سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے کچھ دنوں کے بعد کچھ صحابہ ایک ایک دو دو کا نکلنا بھی ہوا، حضرت صہیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے نکل کر جا رہے تھے تو کفار و مشرکین نے روک لیا. کہا کہ صہیب تم کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. کہا کہ اس پیسے کو، اس مال و دولت کو تم کیسے لے جا سکتے ہو؟ یہ تو تم نے مکے میں کمایا تھا. کہا کہ اچھا، اس کو اگر رکھ دیں تو کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اگر تم اس کو چھوڑ کر جا سکتے ہو تو چلے جاؤ. تو پورے کا پورا مال انہوں نے اللہ کی راہ میں وہیں قربان کر دیا اور نہتے ہاتھ اللہ کے حضور میں پہنچے، اللہ کے دربار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے. اور اس وقت آپ نے یہ آیت سنائی کہ مومنین میں سے، انسانوں میں کچھ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ رضاء الہی میں اپنی جان اور اپنا سب کچھ کھپا دیتے ہیں. اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو اللہ کے دین کی راہ میں لگتے ہیں، اپنا سب کچھ کھپا دیتے ہیں، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ واقعی ان کو ایسی رحمت میں گھیر لیتا ہے کہ پھر ان کا نام بہت بلند ہونے لگتا ہے. میں نے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس بار بھی کہا تھا، آج بھی میں کہتا ہوں، یا اسماعیل اور رضی الفاروقی، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. میں ان کا تذکرہ یہاں اس لحاظ سے کر دوں کہ ہمارے نوجوانوں کو کم از کم علمی سطح سے یہ سب کچھ جاننا چاہیے کہ دیکھیے دنیا میں دو چار قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اسلام اس دنیا میں کیسے غالب ہوگا. تبلیغی جماعت کا یہ تصور ہے کہ مومنین اگر کلمہ سے وابستہ ہو جائیں، نماز کے عادی ہو جائیں، جماعتوں میں نکلنے لگیں اور نماز سے اگر وہ منسلک ہو جائیں تو پھر ساری دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے. ایک تصور یہ ہے. جماعت اسلامی کا یہ تصور ہے کہ دنیا میں اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ مسلمانوں کے لیے، جماعت اسلامی کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے جس دن اقتدار مل جائے گا، اور اقتدار ہی وہ اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اس وقت فساد پھیلا ہوا ہے، اس وقت دنیا میں گمراہی پھیلی ہوئی ہے. اگر اقتدار اسلام کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے گا اور دنیا میں انسانوں کے لیے چین اور آرام کی زندگی ملے گی. ایک تصور یہ ہے. اسماعیل الراجی الفاروقی یہ مصری تھے لیکن امریکہ میں یہ قیام کرتے تھے اور وہاں ان کو شہید کر دیا گیا. ایسے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے جو اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں. ان پر قربان ہو جائیے، ان کے فکر پر، ان کے نظریات پر، ان کے علم پر. اسماعیل الراجی الفاروقی کا کہنا تھا کہ دنیا میں انقلاب اس وقت آ سکتا ہے جبکہ اسلامائزیشن آف نالج ہو. انہوں نے جو نعرہ دیا اسلامائزیشن آف نالج، علم کے جتنے فیکلٹیز ہیں اس دنیا میں ان تمام علوم کو اثر نو توحید کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر مرتب کیا جائے، اور جس دن یہ کام مکمل ہوگا اس کے بعد اسلامی انقلاب آئے گا. الگ الگ تصور ہے تبلیغی جماعت کا یا جماعت اسلامی کا. میں نے جیسے کہا اس طرح ایک پیٹرن راجی الفاروقی نے دیا کہ اس دنیا میں اسلامی انقلاب آ سکتا ہے تو اثر نو علم کو مدبن کیا جائے اسلام کی بنیاد پر. اور ان کی ذہانت پر مجھے کبھی رشک ہوتا ہے، تقریباً 40 علوم پر انہوں نے بنیاد دے دی ہے، اور آج بھی کوئی بندہ مومن اٹھ سکتا ہے تو ان نکات پر پھر سے ریسرچ کر سکتا ہے. انہوں نے اسلامک سائنس میں آپ فزکس لے لیجیے، آپ کیمسٹری لے لیجیے، بوٹانی لے لیجیے، زوالوجی لے لیجیے، اینتھروپولوجی لے لیجیے، سوشالوجی لے لیجیے، ایتھنوگرافی لے لیجیے، آپ فلاسفی لے لیجیے، دنیا کا جو جو سبجیکٹ چاہیں ان تمام سبجیکٹس کو اثر نو اسلام کی بنیاد پر مرتب کیا جائے. ان کو جو ہے یہودیوں نے عین ایئرپورٹ میں جب اتر رہے تھے ان کو شہید کر دیا. اور اس پر فخر بھی کرتے تھے شہید کرنے کے بعد. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسے ایسے لوگ بھی تم دنیا میں پاؤ گے, قرآن نے جو کہا وہ اپنی جان اور اپنی سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کھپا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہوتا ہے, اور ان پر جب اللہ مہربان ہوتا ہے, شفقت کرتا ہے, ان کو اپنی رحمت کے آغوش میں لیتا ہے. تو آج اسماعیل اور راضی الفاروقی دنیا کے مختلف انسٹیٹیوشنس کے اندر زندہ ہو گئے. آج وہ اپنے نظریات کی بنیاد پہ زندہ ہو گئے, آج وہ اپنی کتابوں میں زندہ ہیں, آج دنیا میں پڑھنے لکھنے والا سمجھدار طبقہ ان کو جانتا ہے, اور آج اسلام کے ریوائولزم کے لیے اس نہج پر بھی لوگ سوچنے لگے. تو قرآن نے کہا کہ دنیا میں تم کچھ ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو اپنی ساری چیز صرف خدا کی رضا کے لیے کھپا دیتے ہیں اور اللہ ان پر مہربان ہوتا ہے. دو تصویروں کو رکھنے کے بعد قرآن نے کہا کہ اے مومنوں, تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو, اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ جو آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, اس کے بارے میں کہا گیا. ایک تو یہ ہے, ندا ہے, اوپن کال ہے مسلمانوں کو, اے مسلمانوں, یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے, کہا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک تو ادخلوا فی السلم, یہ جو سلم ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام میں پوری طرح سے آ جاؤ. یہ اسلام گوارا نہیں کرتا کہ آدھا پیتر اور آدھا بٹیر کی زندگی ہو, بنے تو پورا پیتر بنے تو پورا بٹیر. اسلام یہی چاہتا ہے, آئیں تو کلیتن اسلام کے اندر آ جائیں, تمہاری فکر اسلامی ہو, تمہاری سوچ اسلامی ہو, تمہاری گفتگو اسلامی ہو, تمہارا رہن سہن اسلامی ہو, تمہارے گھروں کی زندگی اسلامی ہو, تمہاری شادی بیاہ اسلامی طریقے پر ہو, تمہارے طلاق اور خلا اسلامی مسائل پر اسلامی خطوط پر ہو, تمہارے بزنس, تمہارے لین دین, تمہارے ٹرانزیکشن اسلامی خطوط پر ہو, تمہارے ایکسپورٹ اور امپورٹ اسلامی خطوط پر ہو, تمہاری ووٹنگ اسلامی خطوط پر ہو, تمہاری سیاست اسلامی خطوط پر ہو, تمہارے جنگ اسلامی خطوط پر ہو, تمہارے پیس ٹاک اسلامی خطوط پر ہو, ہر چیز, تمہارا میڈیا اسلامی خطوط پر ہو. ادخلوا فی السلم کافة, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ایک پیر تو اسلام میں اور ایک پر کہیں اور ہمارا ٹکا ہوا ہے, قرآن اس کو پسند نہیں کرتا. ایک تو یہ کہا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو. بلا تتبعوا خطوات الشیطان, یہ خطوات لائن سے ویز ہے, جسے الخطوط الجوبیہ السعودیہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایئرویز کے لیے خطوط کا جو لفظ ہے ویز, راستے. شیطان میں بھی کچھ راستے ہیں, اور شیطان چاہتا ہے کہ مومنین بھٹک کر اس قرآن سے, کتاب اللہ سے, سنت سے بھٹک کر وہ شیطان کے راستوں پر چلیں. قرآن ہم کو آگاہ کرتا ہے کہ تم شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ندا ہے, کال ہے, آواز دی جا رہی ہے, صدا لگائی جا رہی ہے, اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. ایک تو یہ مطلب. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ سلم کا مطلب اطاعت ہے. بات وہی ہو جاتی ہے پھر کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا کیوں چرا, کہا تمہیں سمجھ میں آئے, کہا تمہاری سمجھ میں نہ آئے, کہا حالات سازگار ہوں, کہا حالات ناسازگار ہوں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, سلم, پوری کی پوری طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. سلم کا تیسرا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ سلامتی. اور حقیقتاً اسلام پورا سلامتی کا نظام ہے. جب بندہ مومن اسلام میں گھس جاتا ہے پوری طرح سے, آپ دیکھیں گے توحید کی فکر سے آدمی کے ذہن کو سلامتی نصیب ہوتی ہے, اور توحید اگر ذہن میں نہیں ہے تو ذہن منتشر ہوتا ہے, پراگندہ ہوتا ہے, اضطراب کا شکار ہوتا ہے, چین نہیں, سکون نہیں. اور آج دنیا میں لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیداد, لیکن سونے کے لیے ان کو نیند کی گولیاں لے کر سونی پڑتی ہے. سلامتی والا دین, سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. توحید پر ایمان سلامتی ہے, آخرت پر ایمان سلامتی ہے. آپ کا کوئی چیز لٹ گیا, کسی نے آپ کو دھوکہ دیا, کسی نے آپ کا مال مار لیا, کسی نے ہڑپ کر لیا, کسی نے آپ پر ظلم و زیادتی کر لی, آپ کو اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہیں چھوڑیے ٹھیک ہے, کل اللہ تعالیٰ کے پاس بدلہ لے لیں گے. آج میں اس کے پاس بدلہ نہیں لے سکا تو کل اللہ تعالیٰ اس شخص سے ضرور بدلہ لے گا. یہ آخرت کا تصور مومنین کو سلامتی کے اندر ڈبو دیتا ہے. سلامتی کی بارش ہونے لگتی ہے, سلامتی انڈیل دی جاتی ہے اس کے اوپر جب آخرت پر مومن یقین رکھتا ہے. اسی طرح ایک ایک چیز اسلام کی ایسی ہے جس سے سلامتی کی شائیں پھوٹتی ہیں, جس سے سلامتی کے آبشار گرنے لگتے ہیں. اسلام ایسا ہے کہ بندہ مومن اس سے قریب ہو جائے تو پھر سلامتی ہی سلامتی. قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافة, اسلام میں, سلامتی میں, اطاعت میں پورے کے پورے آ جاؤ اور شیطان کی پیر نہ کرو. پھر قرآن نے کہا کہ اگر صاف صاف ہدایت آ جانے کے بعد, ان کو پانے کے بعد پھر تم نے لفظش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب غالب ہے اور حکیم و دانا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ تم بگاڑ نہیں سکتے اگر تم شیطان کی پیروی کرو گے. اگر آدھا اسلام اور آدھا غیر اسلام پر چلو گے تو پھر جان رکھو کہ اللہ عزیز ہے, قوت والا ہے, اور اس کی قوت کر سے تم کو کوئی چیز بچا نہیں سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ حکیم ہے, اللہ کا نظام حکمت پر مبنی ہے. تمہیں سمجھ میں آئے بھی اس کو قبول کرو، تمہاری سمجھ میں نہ آئے بھی اس کو قبول کرو، اس لیے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ کا نظام، اللہ کا دیا ہوا کلام، اللہ کے رسول کی دی ہوئی باتیں، یہ شریعت حکمت پر مبنی ہے اور تم اس حکمت کی اتباع کرو۔ قرآن مجید نے کہا کہ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله ذلل من الغمام والملائكه وقضى الامر۔ کفار مشرکین کے بارے میں یہاں بالخصوص اور عام بھی اس کا معنی لیا جا سکتا ہے، کیا اب بھی لوگ اتنی باتیں سمجھانے کے باوجود اس اسلام کی اتباع نہیں کریں گے؟ کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بنفس نفیس بذات خود غمام چھتریاں لگائے ہوئے اپنے فرشتوں کے درمیان سے آ موجود ہو؟ لوگ اس کے منتظر ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آ موجود ہوگا وہ دن تمہاری ہدایت کا نہیں تمہاری پکڑ کا دن ہوگا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کے سارے معاملات اللہ کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں۔ بتایا گیا کہ تمہاری سلامتی اس میں ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ، غیب پر رہتے ہوئے ان سب باتوں پر عمل کرو، اسے ناف کرو، اور تم اللہ کو دیکھنے ہی پر مصیر ہو تو اللہ اس دنیا میں نظر نہیں آئے گا، جس دن نظر آ جائے گا وہ دن تمہاری ہدایت کا دن نہیں ہوگا، وہ تمہاری پکڑ کا دن ہوگا، وہ تمہارے لیے شدید ترین عذاب کا دن ہوگا۔ اور تم کو خدا کی نعمتوں پر ابھی بھی اطمینان نہیں ہے، خدا کی باتوں پر اطمینان نہیں ہے، خدا کی معجزات پر اطمینان نہیں ہے، خدا کے کلام پر اطمینان نہیں ہے، خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی حکمتوں پر اطمینان نہیں ہے، اور اس کے باوجود تم یہ راستے پر نہیں آتے، تو عبرت اگر چاہتے ہو تو بجائے اس کے کہ خدا کو اتر آنے کا مطالبہ کرو، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ قرآن کا انداز کبھی کبھی قربان جائیے اس پر، قرآن نے کہا کہ تم خدا کا، خدا کے کلام کا، خدا کی باتوں پر اطمینان نہیں اور واضح نشانی ہی چاہتے ہو، تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کیلنڈر کو دیکھو، فلاں اجڑے ہوئے دیار کو دیکھو، اجڑے دیاروں سے بھی سبق دلائی جا سکتی تھی، قرآن نے ایک زندہ عبرت کو بتایا، چلتے پھرتے عبرت گاہ کو بتایا، کہا کہ بنی اسرائیل کو دیکھو، بنی اسرائیل کو پوچھو، ان کو کیا نشانیاں نہیں دی گئی تھی؟ ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی نشانیاں دکھائی، مصر کے اندر 12 نشانیاں بتائی، آسا آتا سام بننا، بغل میں جب ہاتھ رکھ کر نکالتے تھے تو سورج بننا، مینڈکوں کا آ جانا، ہر ہر جگہ خون بن جانا، 12 نشانیاں مصر میں بتائے، پھر جب سمندر کے کنارے آئے گئے تو سمندر کا پھٹنا بنی اسرائیل نے دیکھا، پھر وادی سینا میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادلوں کی چھتری کو انہوں نے دیکھا، من و سلوا کا اترنا دیکھا، ہر ہر جگہ ہر ہر لمحے انہوں نے نشانیاں دیکھی، ان سب نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کی نعمت کو انہوں نے انکار کیا، تو پھر اس نعمت کے انکار کرنے والی قوم پر اللہ تعالیٰ جو بدلا دیتا ہے، وہ بدلا کسی کھلنڈر کو مت دیکھو اور کسی کھنڈر اجڑے دیار کو نہ دیکھو، دیکھو تو بنی اسرائیل کو دیکھو، سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نشانیاں جس پر تمہیں اطمینان نہیں ہوا، تو آج ان کی زندگی کیا ہے؟ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ صرف 1947 کی بات اگر چھوڑ دیں، یہاں اس صدی میں جب ان کو عروج ملا اور ان کی ایک مملکت ملی، صرف اس واقعے کو چھوڑ دیں، اس کی بھی میں توجیہ کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام سے جب سے انہوں نے غداری کی اس سے لے کر آج تک دنیا میں یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، تتر بتر ہوتے رہے، ان پر ہمیشہ سے مظالم ڈھاتے رہے، ساری قوم نے اس پر، ان پر ٹوٹ پڑی ساری قومیں، اور بری طرح سے یہ قوم جو ہے تباہ ہوئی، برباد ہوئی، اور آج بھی یہ ذلت و مسکنت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہاں اگر انہیں اقتدار ملا ہے تو وہ بھی امریکہ کے سہارے، اور اس میں بھی بہت سی کمزوریاں اور بہت سے لوپ ہولز پائے جاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ بنی اسرائیل کو دیکھو، اگر تم کو اس پر اطمینان نہیں ہے خدا کے کلام، خدا کی ہدایات، خدا کے پیغمبر کی باتوں پر، تو پھر بنی اسرائیل کو دیکھو ان کا کیا رویہ ہوا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ بتاتا ہے، میں یہاں اپنی گفتگو کو ختم کر لوں گا، کہ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامۃ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے، ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام پائیں گے، رہا دنیا کا رزق، رہا اللہ کا رزق، تو وہ تو سب کو مل کر رہے گا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں اور جنہیں دنیا کی زندگی جن کے نظروں میں کھبا دی گئی اور دنیا کی زندگی پر وہ فریفتہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ مومنوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ مذاق اڑانے کے قابل تو یہی ہیں، تمسخر ان کا اڑایا جانا چاہیے، ان کی زندگیاں دیکھو، واقعتاً آج جو مغرب کے دل دادا ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے کہ غالباً اللہ کا عذاب آخرت میں نہیں ہے، اسی دنیا میں ان پر چسپا ہو گیا، دیکھے کان میں ایک بالی لگائے ہوئے، لگتا ہے کہ آدھا مرد اور آدھا عورت ہے، ایک ہیٹ پہنے ہوئے جس پر وہاں اوپر کتا ہے، لگتا ہے کہ ان کی ذہنیت کہاں عکاسی رہی ہے، ایک بنین ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں جس پر سے مگرمچھ پکار رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کے اندر سے وہ خونی انسان چیخ رہا ہے اور پکار رہا ہے، صبح میں واکنگ کے لیے اور جاگنگ کے لیے جاتے ہیں، سامنے کتا ہے جو کھینچے چلا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کا نفس باہر نکل کر آ گیا ہے۔ ہر طرح سے دیکھیے، یہ تمسکر اڑانے کے قابل نہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اور یہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، قیامت میں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مومنین ہی بلند و بالا مرتبہ پائیں گے اور یہ اللہ کا مذاق عذاب چک کر رہی ہے۔ تو یہاں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور پھر کل سے جو گفتگو شروع ہوگی